بازی حصہ دوم پارٹ نمبر ٹو مصنف ایمے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ باس مارٹی ہر طرح سے حاضر ہے اس کے بعد کیا پروگرام ہے مارٹی ہٹ میں آرام کرنا مانگتا ہے آرام کرو پوائنٹ پر جانا مانگتا ہے پوائنٹ پر چلو تھوڑی ٹائم میں کشتی آ جائے گی کشتی ادھر پوائنٹ پر گیا ہے چھ آدمیوں کو چھوڑنا تھا مگر ادھر آرام کا جگہ نہیں تھا ماسٹر ریت کا ٹیلوں پر رات گزارنا پڑے گا جیسا بولو یہ پوائنٹ کہاں ہے ادھر سے چار میل دور ہے تم نام سنا ہوگا جیسرا او ہاں سنا ہے میں نے گردن ہلا دی تو پھر کیا آرڈر ہے باس پوائنٹ پر چلیں گے یا یہاں رکنے کا کیا فائدہ فائدہ تو ہو سکتا ہے ماسٹر جیسا بولو جس چیز کی ضرورت ہو آ جائے گی مارٹی آنکھ دبا کر مسکرانے لگا نہیں مارٹی شکریہ میں نے گہری سانس لے کر کہا ایک بات بولے چیف ناراض تو نہیں ہو گئے نہیں کہو مارٹی مارٹی سالہ دو چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا عورت اور شراب اور پھر سالہ سمندر تو ان دو چیزوں کے بغیر چلتا ہی نہیں باس آپ اجازت دو تو ایک آدمی اور بڑھا دوں پہلے کس سے اجازت لیتے رہے ہوں مارٹی ابھی پہلی مرتبہ مارٹی اسسٹنٹ بنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں کوئی نیا حکم نہیں مسلط کرنا چاہتا جو دل چاہے کرو میں نے کہا اور مارٹی میرا شکریہ ادا کرنے لگا مارٹی کے جانے کے بعد ایاز میرے پاس آ گیا اور میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا سب ٹھیک ہے نا بھیا ہاں ایاز سمگلر بننا مبارک ہو میں نے تلخ مسکراہٹ سے کہہ دیا سب چلتا ہے مگر بھیا ایک بات ہے کسی طور میری سمجھ میں نہیں آتی ایاز گہری سانس لے کر بولا یہ چمن مجھ سے خار کھانے لگا ہے نہ جانے کیوں وہ مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا میں نے کئی بار محسوس کیا اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ سخت تو ہمیشہ سے رہا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا مجھے تو یوں گھورتا ہے جیسے میں اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوں اوہ ممکن ہے یہ صرف تمہارا خیال ہو بظاہر تو کوئی بات لگتی نہیں اس نے تمہیں بخوشی میرے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے حالانکہ وہ منع بھی کر سکتا تھا میں نے بھی آگے سے کہہ دیا ایاز نے کوئی جواب نہ دیا مارٹی چلا گیا تقریباً دو گھنٹے کے بعد کشتی آ گئی مارٹی ہی اس کی اطلاع لے کر آیا کشتی آ گئی ہے ماسٹر اپنا سامان سنبھال لو اور اس کے بعد چلو ہم تو ابھی یہی کہتا ہے کہ نائٹ ادھر گزار لو صبح کو آرام سے چلیں گے چلو میں نے بھاری لہجے میں کہا اور مارٹی نے شانے ہلا دیے پھر میں اور ایاز باہر نکل آئے ساحل پر ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی جو سرخ اور سفید رنگ کی تفریحی کشتی لگتی تھی اس کے بعد باندھ پر ایک مونوگرام بنا تھا جس پر ٹی ایس لکھا تھا کشتی پر صرف ایک ملاح سوار تھا یوں بھی وہ چھوٹی سی کشتی تھی اور چند لوگ اس پر سفر کر سکتے تھے مارٹی ہمارے ساتھ ہی تھا تھوڑی دیر کے بعد کشتی چل پڑی میں اور ایاز خاموش بیٹھے ہوئے تھے مارٹی کئی بار چور نگاہوں سے میرا جائزہ لے چکا تھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا بہرحال میں نے اس پر کوئی زیادہ توجہ بھی نہ دی کشتی کا سفر بہت زیادہ طویل تھا حالانکہ بادبان میں بھری ہوئی ہوا اسے برق رفتاری سے آگے کی طرف چلا رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً 80 منٹ تک سفر کرتی رہی اور پھر دور سے ایک ٹاپو نظر آنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد کشتی ساحل سے جا لگی یہاں کئی افراد تھے جو ہمارے نزدیک آ گئے انچارج مارٹی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور ان لوگوں نے گردن جھکا دی لانچ کہاں ہے میں نے سوال کیا اس طرف ہے باس پہلے سے موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا اور میں اسی طرف کو چل پڑا چھوٹے سے ٹاپو کو ریت کا جزیرہ کہا جا سکتا تھا یہاں ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا تھوڑی دیر کے بعد لانچ نظر آنے لگی یہاں بھی کچھ لوگ موجود تھے وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ہمارے پاس آ گئے سوائے ایک چھوٹے قد کا نوجوان جو کہ وہیں کھڑا رہ گیا وہ ریت کے ٹیلے سے پشت لگائے بیٹھا چاقو سے ایک مسواک نما لکڑی کو چھیل رہا تھا اس نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا بھی نہیں اور بے نیازی سے اپنے کام میں مصروف رہا میں نے اس پر توجہ نہ دی اور لانچ پر اتر گیا کافی بڑی لانچ تھی چھوٹا موٹا جہاز معلوم ہوتا تھا پوری لانچ پر کارٹن لدے تھے لکڑی کی پیٹیاں کرینے سے لگی ہوئی تھی پورا مال لوڈ ہے چیف مارٹی نے بتایا تب پھر انتظار کیوں ہے کل نائٹ کو سفر سٹارٹ کروں گا کیونکہ کل کا کلیئرنس ہے آج رات گشت ہے گشت ہاں چیف بس ضروری کاروائی ہوتی ہے کل موسم صاف ہوگا مارٹی نے ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے مارٹی میں نے چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد کہا اور پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے وہ گیشی ہے چیف لانچ انجینئر ہے، بے مثال انجینئر ہے وہ، ہمارا ماتحتوں میں نہیں آتا، کانٹریکٹ پر کام کرتا ہے۔ اسی لانچ پہ سفر کرے گا؟ ہاں، انجن کی دیکھ بھال اسی کی ڈیوٹی ہے۔ مغرور آدمی لگتا ہے؟ کریک ہے، مارٹی نے کہا، اور میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ اوکے چیف، اجازت ہے، ہم جائیں۔ میں نے گردن ہلا دی اور مارٹی ان لوگوں کو ہدایات دے کر کشتی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی کشتی واپس جا رہی تھی۔ میں نے ایاز کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ لانچ پر پہنچ گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے لانچ کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہاں کافی گرمی تھی، لیکن جوں جوں شام ہوتی جا رہی تھی موسم بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ ریت کے ٹیلے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ رات کا کھانا ان لوگوں نے تیار کیا اور احترام سے میرے سامنے پیش کر دیا۔ پھر ہم ریت کے ایک ٹیلے پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ایاز، کافی دیر کے بعد میں نے ایاز کو پکارا۔ ایاز میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کیشی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ بدمزاج آدمی معلوم ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک نہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے کہا، راستے میں ٹھیک کر لیں گے، لانچ روانہ ہونے تو پھر دیکھ لیں گے۔ ایاز خاموش رہا، پھر ہم سو گئے۔ جزیرے کی صبح بے حد خوشگوار تھی۔ پرندوں کے غول سمندر کی لہروں سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ مشرق سے سورج کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دوپہر حزم معمول گرم ہوتی جا رہی تھی۔ 4 بجے ایک بڑی کشتی جزیرے پر آ کر لگ گئی، اور اس سے وہ لوگ نیچے اتر آئے جو ملازمت کی تلاش میں نقل وطن کر کے غیر قانونی طور پر ادھر ادھر جا رہے تھے۔ پریشان حال لوگ تھے اور گھبرائے گھبرائے سے لگتے تھے۔ 7 بجے کشتی نے آخری چکر لگایا، اور اس میں مارٹی کے ساتھ ایک لڑکی تھی، چست پتلون میں ملبوس، اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک تھی۔ تمام لوگوں نے دلچسپ نگاہوں سے اسے غور سے دیکھا۔ مارٹی نے کسی کی طرف توجہ نہ دی اور لڑکی کو لانچ پر پہنچا دیا۔ کشتی واپس چل پڑی۔ کیسا گزرا باس، کوئی الجھن تو نہیں ہوئی؟ نہیں، سب ٹھیک ہے مارٹی۔ کس وقت چلو گے یہاں سے؟ ٹھیک 11 بجے، مارٹی نے جواب دیا، اور اس کے بعد ہم لانچ پر پہنچ گئے۔ دوسرے لوگ بھی آ چکے تھے۔ گیشی انجن روم میں داخل ہو گیا، دوسرے ملاح بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ رات کو 11 بجے جب سمندر پر گہری خاموشی اور سکوت طاری تھا، لانچ کا انجن سٹارٹ ہو گیا اور لانچ نے ساحل چھوڑ دیا۔ میں اور ایاز ایک گوشے میں کھڑے ہوئے تھے، ایاز بھی خاموش تھا اور میں بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مارٹی ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ کتنے دن کے بعد چکر لگاتے ہو؟ میں نے خاموشی توڑنے کی غرض سے کہا۔ کوئی تعین نہیں باس، یہ لانچ چمن کی ہے؟ ہاں چمن کی ہے۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ایک بھی تارا نظر نہ آتا تھا۔ تقریباً 2 بجے تک ہم جاگتے رہے۔ مارٹی اجازت لے کر چلا گیا۔ اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ 2:30 بجے میں اور ایاز اپنی منتخب جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ یہ سفر 2 رات اور 1 دن کا تھا۔ تیسرے روز کی صبح ہمیں منزل پر پہنچنا تھا۔ سر پر کھلا آسمان تھا اور نیچے کھلا سمندر۔ ہم ایک مخدوش سفر کر رہے تھے۔ اس خاموشی میں خیالات کا طوفان امڈ رہا تھا، لیکن میں اس طوفان سے بچ کر سونا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ طوفان مجھ سے نیند چھین لے گا۔ دفتر دھیمے سروں میں سیٹی کی آواز سنائی دی، اور میں گردن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ سیٹی کی آواز دور نہیں تھی۔ پھر ایک سایہ نظر آیا جو سست قدموں سے چل رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سیٹی کی آواز رک گئی۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ پھر سایہ میری طرف چل پڑا۔ گو اس کے خد و خال واضح نہیں تھے، لیکن تاریکی کی عادی آنکھوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ مارٹی کی محبوبہ تھی، لانچ کی اکلوتی لڑکی۔ ہیلو، اس کی آواز خوبصورت تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جاگ رہے تھے یا سیٹی کی آواز سے جاگ گئے؟ وہ دوبارہ بولی، کہاں گھوم رہی ہو؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا، اور وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس پڑی۔ یاد آ گیا کہ انچارج ہو۔ مارٹی کہاں ہے؟ لانچ پر ہی ہوگا، اور ناک تک چڑھا کر گہری نیند سو گیا ہوگا۔ تمہیں نیند نہیں آتی؟ عموماً آ جاتی ہے، آج نہیں آ رہی تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ایاز کی طرف دیکھا۔ اس کے گہرے گہرے سانس ابھر رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا، اور وہ شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جین وڈکر۔ دیسی عیسائی ہو؟ ہاں، مارٹی کی ہم نسل، اس نے فوراً جواب دیا، اور میں خاموش ہو گیا۔ کیا باتیں کرتا؟ اس سے چند لمحات خاموشی رہی، پھر اسی نے کہا، تمہیں پہلی بار دیکھا ہے؟ ہاں، پہلی بار سفر کر رہا ہوں، اور وہ بھی انچارج کی حیثیت سے۔ اس کا انداز پھر مضحکہ خیز ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ میرا خیال ہے سچ بولوں یا جھوٹ؟ سچ ہی بولو۔ میرے خیال میں تو یہ سب مل کر تم سے مذاق کر رہے ہیں، جیسے کسی بچے کو بہلا رہے ہو، اسے بڑے ہونے کا احساس دلا رہے ہو۔ کیا تم نے یہ بات محسوس نہیں کی؟ میں اتنا ذہین نہیں ہوں، میں مسکرا کر بولا۔ نو عمر ضرور ہو، تجربہ نہیں ہے زندگی کا کسی دولت مند شخص کے بیٹے ہوگے یا پھر کسی خاص شخصیت کے منظور نظر۔ عمر تو تمہاری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جین۔ ہاں لیکن تجربہ عمر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ محبوبہ بننے کا؟ نہیں، انسانوں کی فطرت سمجھنے کا۔ خوب، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ چابی کے گڈے ہو اور بس۔ چلو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے، میں نے بھی بے پرواہی سے کہہ دیا۔ پہلی خوبی علم میں آئی ہے، وہ ہنس پڑی۔ وہ کیا؟ ٹھنڈے ذہن کے مالک ہو، ایسے ذہن کچھ بن جانے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں۔ مارٹی کے ہاتھ کہاں سے لگ گئی؟ میں نے بات بدلنے کے لیے پوچھا۔ کوئی طویل اور دلگداز کہانی نہیں ہے، عورت ہوں، جوان ہوں اور انسان بھی ہوں جو ضرورتوں کا غلام ہوتا ہے۔ بس ان 3 باتوں نے مارٹی کے قریب کر دیا، اس سے قبل کسی اور کی غلام تھی۔ ممکن ہے مارٹی کے بعد بھی کسی اور کے سامنے اظہار وفاداری کرنا پڑے۔ کوئی اور بھی کہانی ہے اس روئے زمین پر جین؟ چہرے کتنا دھوکا دیتے ہیں، ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں اس کے باطن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہر ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، ایک دردناک کہانی۔ یہ دنیا ہے، اسے ہی دنیا کہتے ہیں۔ تعجب ہے، سخت تعجب ہے۔ جین نے گردن جھکا لی، دیر تک وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، دکھوں کی دنیا سے نمٹنے کا طریقہ جانتے ہو؟ نہیں جین، میں نے جواب دیا، اور وہ ہنس پڑی۔ پھر اس کے ہونٹوں سے سیٹی کی دھن نکلی اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اسی انداز میں سیٹی بجاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں اسے آواز دینے کے لیے منہ کھول کر رہ گیا، میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ نگاہوں سے معدوم ہو چکی تھی اور سمندر کی تاریکی کچھ اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آسمان اور سمندر یکجا لگ رہے تھے، تاریک اور ویران۔ ایک اور طریقہ ہے ان دکھوں کو بھولنے کا، دفتن ایاز کی آواز سنائی دی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کہ آنکھیں بند کر کے گہری نیند سو جاؤ گے؟ بس، اس کے علاوہ کوئی ترکیب نہیں، شاید نیند اسی لیے انسان کو بخشی گئی ہے۔ ایاز کے الفاظ عجیب تھے، میں ان پر غور کرنے لگا اور پھر میرا ذہن نہ جانے کہاں سے کہاں بھٹک گیا، نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ چند آنکھیں میرے تصورات میں گردش کر رہی تھی، وہ آنکھیں جن میں آنسو ہوں گے، انتظار کی چمک ہوگی اور مایوسی ہوگی۔ چمکدار دن کا آغاز ہو چکا تھا، روشنی پھیل گئی تھی لیکن آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا۔ میں خاموش ماحول کا جائزہ لے رہا تھا کہ مارٹی نے خیالات کا طلسم توڑ دیا۔ ناشتہ تیار ہے ماسٹر۔ اوہ شکریہ مارٹی۔ ناشتے پر صرف مارٹی میرے ساتھ تھا، موسم اور سمندر کے بارے میں باتیں کرتا پھر بولا، وہ بدماش شراب لے کر بیٹھ گیا ہے۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ گیشی بولتا، موسم ہی ایسا ہے، ہم کیا کروں؟ لانچ کا انجن بند کر کے اسے لنگر انداز کر دو، پی کر آؤٹ ہو جاتا ہے، کم ظرف ہے، چند پیک سے زیادہ کا نہیں، آج دن بھر پیے گا اور ہنگامہ کرتا رہے گا۔ مارٹی نے گردن چھٹک کر کہا، اگر اس کی ضرورت پیش آ گئی تو؟ کہہ چکا ہے کہ لانچ کے انجن کو بند کر کے اسے لنگر انداز کر دو، تو اسے شراب پینے سے منع کر دو نا، میں نے کہا، اور مارٹی کا ہاتھ رک گیا۔ پھر وہ گردن کھجاتا ہوا بولا، ذلیل انسان ہے، کسی کی بات بھی نہیں سنتا، اسے سیدھا کر دو مارٹی، یہ بات ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے گا، مارشل آرٹس کا ماہر ہے اور کسی گینڈے کا جیسا طاقتور ہے، جانے دو چیف، لانچ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، مارٹی نے کہا تو میں نے خاموشی سے چائے پینے کی طرف توجہ دے دی اور ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ مارٹی، مجھے بتاؤ وہ کہاں پر ہے؟ اور مارٹی چونک پڑا، اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، جھگڑا ٹھیک نہیں رہے گا ماسٹر، تم لوگ مجھے ڈمی سمجھ رہے ہو شاید۔ گیشی کہاں ہے؟ میں نے کرخت آواز میں پوچھا اور مارٹی نے شانے ہلا دیے، پھر آگے بڑھ گیا۔ میں اور ایاز اس کے ساتھ ہی تھے۔ لانچ کے ایک حصے میں گیشی نظر آ گیا، اس کے سامنے بوتل اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر جین ریلنگ سے ٹکی کھڑی تھی۔ میں گیشی کے پاس پہنچ گیا اور وہ چونک کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں انجن روم میں ہونا چاہیے تھا، میں نے کرخت لہجے میں کہا اور گیشی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر اس نے غضبناک انداز میں مارٹی کو پکارا، مارٹی یہ کیا بک رہا ہے، اسے بتاؤ میں کون ہوں۔ میں نے اس کے سامنے رکھی ہوئی تپائی پر ٹھوکر ماری اور بوتل اچھل کر دور جا گری۔ مارٹی تمہیں بتا چکا ہے کہ میں انچارج ہوں اور اس وقت لانچ پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ میرے چارج میں ہیں، خواہ ان کی حیثیت کچھ بھی ہو، उठो और इंजन रूम में जाकर अपनी ड्यूटी अंजाम दो। और सुनो, शाम को 7 बजे से कब शराब को हाथ लगाया तो सजा भी मिलेगी। यशी खड़ा हो गया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरा भी जैसे खून उगल रहा था। उसने इधर उधर देखा और फिर घूंसा तान कर मुझ पर लपका। माटी के हलक से आवाज निकल गई। मैंने नहायत इत्मीनान से गैशी के घूंसे को अपनी कलाई पर रोका और उल्टा हाथ उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। गैशी कई कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों हाथ मुंह पर फेर दिए। गैशी, गैशी क्या दीवानगी है, होश में आओ, तुम हिमाकत कर रहे हो। इसके साथ ही वो उछलकर पीछे हट गया, वरना गैशी की जद में जरूर आ जाता। गैशी ने सर झुकाकर किसी भैंसे की तरह टक्कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने एक पांव उठाकर उसके सर पर ठोकर रसीद कर दी। इसके साथ ही पलटकर दूसरी ठोकर में मैंने उसकी गर्दन पर जोर से लात मारी और फिर छलांग लगाकर उसके करीब पहुंच गया, लेकिन गैशी भी अब पोजीशन ले चुका था। गैशी, मैं आखिरी बार तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि इंजन रूम में चले जाओ और अपनी ड्यूटी अंजाम दो, वरना इस बदतमीजी पर तुम्हें मैं नाकारा कर दूंगा। जवाब में गैशी ने फिजा में हाथ नचाए और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिया। उसके पांव मेरी पिंडियों की तरफ बढ़े और मैं पीछे हटता चला गया। फिर मुझ पर भी जुनून सवार हो गया। जीन ने कहा था कि मैं डमी हूँ। मैं ये ख्याल उन सब के जहन से मिटाना चाहता था, चुनांचे मैं भी आगे बढ़ा। गैशी अगर मार्शल आर्ट्स का माहिर था तो जलाल बाबा ने मुझे बनोट का फन अता कर दिया था। एक मजबूत डंडा हाथ आ जाए तो पूरे मजमे को गिराया जा सकता है। अब इन सारी सलाहियतों को सीने में घोंट कर रखने से क्या फायदा था। चुनांचे मैं उछला और गैशी की कमर पर एक चपटी लगाई। वो सीधा हुआ तो मैंने उसकी गर्दन में कैंची डालकर उसे पटक दिया। फिर उठा तो मेरी लात उसकी पेशानी पर पड़ी। गैशी संभलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने चपड़ास मारी और वो नीचे गिर पड़ा। एक लम्हे के लिए मैं उसकी पिंडियों पर खड़ा हुआ और फिर मैंने पिंडियों में पांव फंसाकर उसे उल्टा कर दिया और इसके फौरन बाद उसकी रीढ़ की हड्डी पर 2 ज़रबे लगा दी। इतना ही काफी था। गैशी जब्त की इंतहाई कोशिश के बावजूद भैंसे की तरह डिकराने लगा। वो औंधा पड़ा हाथ पांव मार रहा था, सर पटक रहा था और उसके चेहरे से सख्त कर्ब के आसार नमूदार थे। बचाओ, बचाओ, मर जाऊंगा, आह मैं मर रहा हूँ। मार्टी, मुझे बताओ ये कौन है, या फिर इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। गैशी सीधा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि उसकी हर जुम्बिश उसे मजीद तकलीफ देगी। तमाम लोग गैशी के गिर्द जमा हो गए। इसका कोई हमदर्द, मैंने उसे घूरा और आगे बढ़कर गैशी के बाल पकड़ लिए, उसे उठाया और फिर एक हाथ उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। गैशी के मुंह से खून की धार फूट निकली। सारा मजमा खामोश खड़ा था, किसी में दम मारने की भी जरूरत न थी। शाम 7 बजे से पहले कोई शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाएगा, सुन लिया तुम लोगों ने, मैंने कुर्रा कर कहा। यस चीफ, बहुत सी आवाजें उभरी। लोग मानी खेज निगाहों से एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। मार्टी के तासुरात भी बदल गए। मैंने अयाज का हाथ पकड़ा और वहां से आगे बढ़ गया। गैशी की धाड़ें अब भी गूंज रही थी। किसी ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो बुरी तरह चीख पड़ा। वो मर तो नहीं जाएगा भैया, अयाज ने पूछा। नहीं, इसका भी इम्कान नहीं, तुमने कहा था रास्ते में उसे ठीक कर देंगे, सो कर दिया। खुदा की कसम, जेल के दिन याद आ गए, अब उन्हें अंदाजा होगा कि इंचार्ज क्या है, अयाज बोला तो मैं खामोश ही खड़ा रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मार्टी ने मेरे पास आकर वही सवाल किया। वो मर तो नहीं जाएगा चीफ, मुसलसल तड़प रहा है, उससे जाकर पूछो मुझे पहचान गया कि नहीं। बहुत बुरी हालत में है, उसकी चीख चीख कर आवाज बैठ गई है, मेरा ख्याल है शाम 7 बजे तक तो वो मर जाएगा। यूं लगता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। क्या चाहते हो? ऐ, मार्टी ने ताज्जुब से पूछा और मैं उठ गया। मैंने मार्टी को इशारा किया और वो जल्दी से मेरे साथ चल पड़ा। गैशी की हालत वाकई खराब थी, पसीने में डूबा हुआ था, आंखें जर्द पड़ गई थी, होंठ पीछे हुए थे और गर्दन पटक रहा था। मुझे अंदाजा था कि उसकी रीढ़ की कड़ियां चढ़ गई हैं। मैंने उसका गिरबान पकड़ा और वो कर्ब से चीख पड़ा, नहीं, आह नहीं। लेकिन मैंने उसे कमर पर लाद कर फिर जमीन पर दे मारा और फिर उसकी दोनों टांगे उल्टी मोड़कर एक घुटना उसकी कमर पर रसीद कर दिया। गैशी के हलक से एक दिलदोज चीख उभरी और वो बेहोश हो गया। मार्टी के चेहरे पर बदहवासी के आसार नमूदार थे। क्या ये मर गया है, वो बौखलाए हुए अंदाज में बोला। नहीं मार्टी, ठीक हो गया है, लिटा दो इसे, होश में आएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे और दूसरे लोगों को समझा देना जब तक इस लांच पर मौजूद है वो मेरे मातहत है, मैंने कहा और मैं वहां से वापस आ गया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन मेरे बारे में क्या ख्यालात रखता है। शाम हो गई, बादल और गहरे हो चुके थे। अयाज मुझे खबर दे चुका था कि गैशी होश में आ चुका है और अब वो ठीक है। दूसरे लोगों के क्या ख्यालात हैं, میں نے فوراً ہی پوچھا، کچھ پرستار سا ماحول ہے استاد، وہ لوگ مجھ سے بھی محتاط ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں دوست کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہ ہوں۔ اوہ کوئی پرواہ نہیں ایاز، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مارٹی کہاں ہے؟ دوربین لے کے آسمان پر تک رہا ہے۔ کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا، اور ایاز مجھے مارٹی کے پاس لے گیا۔ مارٹی کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ کیا بات ہے مارٹی؟ بادلوں کا رنگ ٹھیک نہیں ہے باس، طوفان کے آثار ہیں، مارٹی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ طوفان ضرور آئے گا باس، ہمیں انتظام کر لینا چاہیے۔ ہاں انتظامات کر لو، آؤ انجن روم میں چلے، میں نے کہا، اور ہم انجن روم میں آ گئے۔ تین افراد انجن سنبھالے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے انجن کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اور ایاز لانچ کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ ہر طرف گہری تاریکی مسلط تھی، طوفان کی آمد آمد تھی، فضا پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا تھا۔ ذرا سی دیر میں آسمان پر بادل گرجنے لگے، اس کے ساتھ ہی بجلی بھی چمکنے لگی۔ آسمان بالکل سیاہ ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی، ہوائیں تیز ہو گئی اور لانچ ڈگمگانے لگی۔ طوفان آ گیا تھا، بجلی چمکتی تو سمندر کی لہریں خوفناک اجدہے کی مانند لانچ کی طرف لپکتی نظر آتی۔ پھر بارش شروع ہو گئی اور کان سن ہونے لگے، طوفان کا محیط شور برپا ہو چکا تھا۔ لانچ پر افراتفری پھیل گئی، ملاح اور دوسرے لوگ دوڑتے پھرتے نظر آ رہے تھے اور چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے تھے۔ کارٹن پہلے ہی ترپالوں سے ڈھک دیے گئے تھے، لیکن طوفانی ہوائیں ان ترپالوں کو اڑائے پھینک رہی تھی۔ ملاح ان حالات میں بھی اس مال کی حفاظت کے اقدامات کر رہے تھے۔ میں اور ایاز ایک ریلنگ مضبوطی سے پکڑے کھڑے ان ہنگامی کاروائیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ لانچ پوری طرح طوفان میں گھر چکی تھی۔ دفعتاً مارٹی کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی اور وہ منہ کے آگے ہاتھوں کا بھونپو سا بنا کر بولا، ماسٹر ماسٹر وہاں سے ہٹ جاؤ، خطرہ ہے کوئی اڑتی ہوئی چیز آ کر تمہیں لگ نہ جائے، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ سب ٹھیک ہے مارٹی، تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے چیخ کر جواب دیا۔ پتہ نہیں مارٹی نے میری بات سنی یا نہیں، چند نماز کے بعد وہ میرے پاس آ گیا۔ طوفان بہت زوردار ہے باس، کوئی محفوظ جگہ پکڑو ورنہ زخمی ہو جاؤ گے۔ تم بے فکر رہو مارٹی، اپنے کاموں میں مصروف رہو۔ لانچ کی کیا کیفیت ہے؟ انجن بند کر دیا ہے، گیشی انجن روم میں موجود ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ ہم چلتا ہے ماسٹر، بہتر ہوگا آپ کھلی جگہ پر نہ کھڑے ہوں ورنہ زخمی ہو جائیں گے۔ فکر مت کرو، یہ مال جو لانچ میں لدا ہوا ہے خراب ہو جائے گا، مجھے اس کا افسوس ہے، میں نے کہا، اور مارٹی میری بات پر ہنس پڑا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، کیوں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ سمندر کسی کا غلام تو نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کی بات مانتا ہے، وہ آزاد ہے اور جب جولانی پر آتا ہے تو منمانی کرتا ہے۔ ہم لوگ سمندر کا اس مستی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دوسرے معاملات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن سمندر اگر کوئی بدسلوکی کرے تو الزام کسی پر نہیں آتا، یہ تو اپنا مال ہے، اگر کسی دوسرے کا مال بھی ہوتا تو ان حالات میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، خواہ نقصان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مارٹی نے جواب دیا اور پھر لپک کر ایک ریلنگ کو پکڑ لیا، ورنہ ہوا کا ایک طاقتور جھونکا اسے اڑا کر سمندر میں پھینک دیتا۔ باس پلیز، کوئی محفوظ جگہ پکڑ لو، مال کی پرواہ بالکل مت کرو، ان ساری چیزوں کو طوفان کے بعد دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی حفاظت کرو، میں کچھ دیر کے بعد یہاں سے ہٹ جاؤں گا، میں نے کہا، اور مارٹی اپنا توازن سنبھالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ میری کیفیت کو کیا جان سکتا تھا؟ اسے میرے اندر اٹھنے والے طوفان کی بالکل خبر نہ تھی۔ کسی قومی ادارے کا انجینئر، کسی اسپتال کا مصروف ترین ڈاکٹر، خوبصورت عمارتیں بنانے کا خواہش مند، بنجر زمین کو لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کر دینے کی آرزو کرنے والا نوجوان، ایک ملک دشمن انسان کی حیثیت سے، ایک اسمگلر کی حیثیت سے موت و زیست کے درمیان کھڑا اس سمندری طوفان کو دیکھ رہا تھا جس سے اس کا کوئی واسطہ بھی نہ تھا۔ ایاز میرے ساتھ ہی تھا، اس کا خیال آیا تو میں چونک پڑا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھ دیا۔ اس سے قبل تو سمندری طوفان نہیں دیکھا ہوگا تم نے ایاز؟ میں نے فوراً ہی پوچھا، اور ایاز ہنس پڑا، نہیں منصور بھیا، کبھی نہیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ یقین کر لو گے میری بات کا؟ کیوں نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، بے حد دلکش، بس عجیب سے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ خدا کی قسم بالکل نہیں۔ ہاں اگر تم خوف زدہ ہوتے تو میں تم سے زیادہ ڈرتا، میرا اعتماد تو تم پر ہے بھیا، ایاز نے کہا، اور میں اس کے ان الفاظ میں کھو گیا۔ ایاز کے بازو پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ تم نے ایک سائے سے پیار کیا ہے ایاز، کیا دے سکتا ہوں میں تمہیں؟ یہ سایہ میری پشت پر بہت چوڑے ستون کی حیثیت رکھتا ہے بھیا، ایسی باتیں بالکل مت کرو۔ تم نے مجھے جو کچھ دے دیا وہ اتنا کچھ ہے کہ مزید جو کچھ ملے اسے میں سنبھالے نہ سنبھال سکوں گا۔ میں نے تمہیں کیا دیا ہے ایاز؟ تم نے بھیا، تم نے میری ملاقات مجھ سے کروا دی، اس سے زیادہ اور کیا دے سکتے ہو تم؟ ایاز کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کھوٹی پر لٹکا ہوا ایک تولیہ یا دہلیز پر پڑی ہوئی جوتیاں۔ کیا تھا ایاز؟ سڑکوں اور گلیوں میں پھرنے والا ایک آوارہ چھوکرا، جیب تراش لڑکا جو صرف انسانوں کی جیبیں بھانپنے میں ماہر تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کون کتنا دکھی ہے، کس نے کہاں سے کیا کچھ حاصل کیا ہے، بس ایک مشین تھی جو عمل کرتی تھی۔ انسانوں کو پہچاننے کے ناقابل، کسی سڑک یا گلی پر پکڑا گیا تو 10-20 لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، جوتے مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا، چہرہ سوج گیا، دانت ٹوٹ گئے، اور اس کے بعد 3-4 روز بستر پر گزار لیے چمن کی عنایتوں کے درمیان۔ ورنہ ضروری تو نہیں تھا کہ مار کھانے کے بعد بستر کا سہارا بھی لیا جاتا، یا پھر اگر پولیس والوں نے پکڑ لیا تو تھانے لے گئے، طنز کیا، مذاق اڑایا، مار لگائی، بند کیا، بھوکا رکھا، اور جب عاجز آ گئے تو چھوڑ دیا۔ یہ زندگی تھی بھیا ایاز کی، اور ایاز اس زندگی کو اچھی طرح سے محسوس کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی تقدیر ہے، ہمیشہ اس وقت تک جب تک کہ زندگی ہے اس کی یا چمن کی، اسے یہی سب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اسی لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن بھیا منصور ملا، اور منصور نے ایاز کو بتایا کہ ایاز بھی انسان ہے، اور جب انسان کو کوئی یہ بتا دے کہ وہ انسان ہے، نہ صرف یہ بتا دے بلکہ اسے انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم کر دے، تو پھر انسان کا اس سے بڑا محسن اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے خود سے الگ نہ سمجھو بھیا، یہ طوفان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایسے لاکھوں طوفان بھی ایاز تمہارے قدموں میں جھیل سکتا ہے۔ میں ایاز کا بازو پکڑے کھڑا رہا، نہ جانے کیسی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ دفتن کارٹن پر پڑا ہوا ایک ترپال کسی بڑے پروں والے چیل کی طرح اڑتا ہوا ہمارے سروں کی طرف لپکا۔ میں اور ایاز نیچے جھک گئے، ترپال سمندر میں جا پڑا۔ ہم دونوں دلچسپ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ قیامت خیز لہریں پوری کی پوری لانچ کے اوپر سے گزر جاتی تھی، اور کئی دفعہ ہم نے خود کو پانی کی چھت کے نیچے پایا۔ ہر چند کے وہ پانی لانچ کی دوسری جانب نکل جاتا تھا، لیکن اگر اس کا دباؤ براہ راست لانچ پر پڑ جاتا تو پھر لانچ کو غرق ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اتنے طویل اور عریض کروڑوں روپے کے سامان سے بھری ہوئی یہ لانچ سمندر کے سینے پر کتنی بے حقیقت معلوم ہو رہی تھی، بالکل کسی پانی کے ٹب میں پڑی ہوئی مکھی کی مانند جو ایک لمحہ بھی زندگی حاصل نہیں کر سکتی۔ لانچ کئی بار غرق ہوتے ہوتے بچی، ملاحوں کی حالت خراب تھی، مارٹی اس کے بعد کبھی نظر بھی نہ آیا، شاید اس نے اپنی جان بچانے میں عافیت سمجھی تھی۔ انجن بند تھے، گویا لانچ اب صرف طوفان کے رحم و کرم پر ہی تھی، وہ چاہے تو اسے ڈبو دے اور چاہے تو اس سے کھیلتا رہے۔ اور طوفان ساری رات لانچ سے کھیلتا رہا، نہ جانے کہاں سے کہاں جا پڑی تھی۔ بار بار یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ غرق ہو جائے گی، لیکن پھر وہ بچ جاتی۔ ہم سب قدرت کے رحم و کرم پر پڑے تھے۔ پھر صبح کاذب کے دھندلے کے ابھرنے لگے، اور طوفان کے جوش و خروش میں کمی آنے لگی۔ ہم دونوں اسی جگہ اسی طرح کھڑے تھے جیسے رات بھر کھڑے تھے، ایک انچ بھی نہ ہلے تھے۔ گو روشنی پوری طرح نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ صبح ہونے والی ہے، اور ان دھندلکوں میں ہم نے ایک لکیر دیکھی جو لانچ کے علاوہ سمندر میں دوسری سیاہی کی مانند ابھری تھی۔ اس لکیر کے قریب پہنچتے پہنچتے کافی دیر لگ گئی، تب میں نے دیکھا کہ چاروں طرف اونچی اونچی چٹانیں سر اٹھائے کھڑی ہیں۔ یہ یقیناً خشکی تھی، کوئی جزیرہ۔ میں اور ایاز خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، ابھی تک شاید دوسرے لوگوں نے اس جزیرے کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ ان میں تحریک پیدا ہوتی۔ یوں بھی وہ لوگ شاید رات بھر کی تھکن سے نڈھال ہو چکے تھے۔ دفتن جزیرے کی چٹانوں کے درمیان سے تیز سفید روشنی پھوٹ پڑی، روشنی نے میلوں دور تک سمندر روشن کر دیا تھا۔ اتنی تیز روشنی تھی کہ بینائی زائل ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور ہم دونوں کی آنکھیں بند ہونے لگی، لیکن روشنی تھی کہ پپوٹوں کے اندر گھس رہی تھی۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے میں نے اور ایاز نے دونوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دفتن لانچ پر شور ابھرنے لگا، غالباً اب ان لوگوں نے بھی روشنی کی وجہ سے جزیرے کا احساس کر لیا تھا۔ چند لمحات کے بعد میں نے کچھ تیز آوازیں سنی، یہ انجن سٹارٹ ہونے کی آوازیں تھی، اور پھر محسوس ہوا کہ کوئی تیز رفتار لانچ ہماری لانچ کے علاوہ سمندر کے سینے پر دوڑنے لگی ہے۔ ایسی ہی آواز پھر دوسری سمت سے اور تیسری سمت سے بھی آنے لگی۔ ہم نے بڑی ہمت کر کے آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھولا، گو آنکھیں ابھی تک تیز روشنی میں دیکھنے کی عادی بھی نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ روشنی کی طرف سے رخ بدل کر میں نے سمندر پر نگاہ دوڑائی تو عجیب منظر پایا۔ پانچ نقطے انتہائی تیز رفتاری سے سمندر کے سینے پر دوڑ رہے تھے۔ یہ روشن نقطے دراصل ہوور کرافٹ تھے جو تیر کی سی رفتار سے سفر کر رہے تھے، اور ان کا رخ چاروں طرف تھا۔ وہ لانچ کے گرد تیزی سے چکر لگا رہے تھے اور انتہائی برق رفتاری سے شائیں شائیں کرتے ہوئے ادھر ادھر نکل رہے تھے۔ میں اور ایاز حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دوسرے تمام ملاح بھی لانچ کے کنارے پر آ کھڑے ہوئے۔ ہوور کرافٹ سے ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ یہ کوئی خطرناک کاروائی ہو سکتی ہے۔ میں نے مارٹی کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ البتہ دوسرے ملاحوں سے میں نے بات کرنا پسند نہ کی۔ پھر ہوور کرافٹس کا فاصلہ کم ہونے لگا اور چند گولیاں شائیں شائیں کرتی ہمارے نزدیک سے نکل گئی۔ میں اور ایاز تیزی سے نیچے بیٹھ گئے، لیکن گولیاں شاید براہ راست نہیں چلائی گئی تھی، وہ لانچ کے کافی اوپر سے گزری تھی۔ ہوور کرافٹس نے شاید یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس میں موجود لوگ مسلح بیٹھے ہیں۔ میں حیران نگاہوں سے ان ہوور کرافٹس کی کاروائی کو دیکھتا رہا جو انتہائی چابک دستی سے ادھر ادھر نکل رہے تھے اور لانچ کے گرد دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ دفتن مجھے مارٹی نظر آ گیا، وہ میری طرف آ رہا تھا اور اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ یہ کیا ہے مارٹی؟ پتہ نہیں باس، پتہ نہیں، اجنبی بات ہے، بالکل اجنبی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم اس جزیرے کو دیکھ رہے ہو؟ پہلے نہیں دیکھا تھا باس، اب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ خدا جانے، مارٹی گہری سانس لے کر بولا۔ کیوں، تم اندازہ نہیں لگا سکتے؟ نہیں باس، کہاں؟ طوفان نے لانچ کو نہ جانے کہاں سے کہاں پھینک دیا ہے، کمپاس کام چھوڑ چکے ہیں، انجن میں بھی خاصی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، پتہ نہیں ہم کس طرف نکل آئے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہوئی مارٹی۔ ہاں سر، ایسا ہی خطرناک بات مجھے بھی لگتا ہے۔ اگر سمندری پولیس ہم سے ٹکرا جاتی تو اس سے کچھ معاملہ بن سکتا تھا، ہم اس سے مقابلہ کر لیتے۔ پرسکون حالات میں سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں، مارٹی نے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ لہجہ مصنوعی سا محسوس ہوا۔ مارٹی اتنا فکر مند نہیں تھا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ ممکن ہے یہ صرف میرا احساس ہو، میں نے اس کا اظہار بھی نہ کیا۔ گیشی کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ سو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے ایک تعجب سے پوچھا۔ ہاں، ساری رات جاگتا رہا نا، اس لیے۔ اور پھر اس کو زخموں نے بھی تو نڈھال کر رکھا تھا، اور اگر عام حالات ہوتے تو شاید وہ ہفتوں بستر سے اٹھنا پسند نہ کرتا۔ بہت بری حالت ہو کر دی ہے آپ نے اس کی، وہ تو اپنے آپ چل بھی نہیں سکتا، دو آدمی اسے پکڑ کر چلاتے ہیں، اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ خیر، مجھے اب بتاؤ کہ کرنا کیا ہے۔ خاموشی چیف، بالکل خاموشی، مارٹی نے جواب دیا۔ میں گہری نگاہوں سے مارٹی کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے میری چھٹی حس مجھ سے کیا کہہ رہی تھی، حالانکہ اس سے قبل میں نے ایسی بات پر کبھی غور بھی نہ کیا تھا۔ چھٹی حس وغیرہ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن اس وقت ہوور کرافٹ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ صبح کی روشنی بھی مددگار ثابت تھی، اور چٹانوں سے پھوٹنے والی روشنی بھی اب اس قدر تیز نہیں لگ رہی تھی، چنانچہ ہوور کرافٹ صاف نظر آنے لگے تھے۔ ہوور کرافٹ میں دو دو افراد سوار تھے، ایک ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھا اور دوسرا سٹین گن تانے کھڑے تھے۔ لانچ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ دفتن پھر فائر ہوا اور ایک ہوور کرافٹ قریب آ گیا، اور پھر میگا فون سے ایک آواز ابھری۔ لانچ والوں، انجن سٹارٹ کرو، کنارے کی طرف چلو، اگر لانچ سے کوئی کاروائی ہوئی تو چند سیکنڈ کے اندر پوری لانچ اڑا دی جائے گی، خبردار، حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو بہتر ہے، انجن سٹارٹ کرو۔ کیا خیال ہے چیف؟ مارٹی نے پوچھا۔ ایک بار پھر مجھے اس کا لہجہ مصنوعی لگا۔ دل تو چاہا کہ اس سے کہوں کہ لانچ کو جزیرے کی مخالف سمت لے چلو، لیکن اس کے بعد کے نتائج کا اندازہ صاف معلوم تھا، اس لیے صرف ایک موہم سے شبے پر یہ خطرہ مول لینا حماقت تھی۔ ان کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں ہاں باس، پھنس گئے ہیں، میں انجن روم کو ہدایت دے دوں، مارٹی نے کہا اور میرے پاس سے چلا گیا۔ ایاز خاموش تھا، میں اب کھڑا تھا۔ چند ساعت کے بعد لانچ ساحل کی طرف چل پڑی۔ ہوور کرافٹس اب بھی تیزی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے، اب وہ لانچ کے بہت زیادہ قریب سے گزر رہے تھے اور ہم انہیں بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ یہ پولیس تو نہیں ہو سکتی بھیا، ایاز نے فوراً ہی کہا، بظاہر تو نہیں لگتا، عام لباس میں ہیں یہ لوگ، پھر دیکھا جائے گا، ممکن ہے ایکسائز والے ہوں، میں نے کہا اور ایاز خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا. میگا فون پر جو وارننگ دی گئی تھی وہ انگلش میں تھی اور اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر ملکی لوگ ہیں. لیکن لانچ کس طرف نکل آئی ہے؟ اس مختصر وقت میں اس نے بہت طویل سفر تو طے نہیں کیا ہوگا. طوفان بھی اسے زیادہ سے زیادہ کہاں لے جا سکتا تھا؟ بہرحال ان باتوں کا اب کوئی جواب نہ تھا, اس لیے ہمیں کنارے کی طرف ہی جانا تھا. تھوڑی دیر کے بعد لانچ کنارے پر جا لگی. کنارے پر 20-25 افراد کھڑے تھے. ان میں سے 15 افراد کے پاس سٹین گنیں تھی جن کا رخ لانچ کی طرف ہی تھا. بقیہ لوگ خالی ہاتھ کھڑے تھے. لانچ کا انجن بند کر دیا گیا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا, لانچ پر موجود لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے نیچے اترے, دونوں ہاتھ سر سے بلند ہو اور سب قطار بنا کر اتریں گے. اگر لانچ سے ایک پتھر بھی پھینکا گیا تو پوری لانچ اڑا دی جائے گی. ملاح ایک ایک کر کے اترنے لگے. ان کے ہاتھ سروں سے اونچے اٹھے ہوئے تھے. ایاز نے ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھا. خاموشی بہتر ہوگی ایاز, جس وقت تک ہمیں تمام صورتحال کا صحیح اندازہ نہ ہو جائے ہماری ایک جنبش بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اوکے, ایاز نے گردن ہلا دی. خاموش تماشائی بنے رہو بس, اور دیکھتے رہو کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایاز کے لہجے میں مکمل اطمینان تھا. ہماری باری بھی آ گئی اور ہم بھی نیچے اتر آئے. پیروں کے نیچے تھوڑی دیر تک پانی رہا, اس کے بعد ریت آ گئی. نرم ریت تھی, ہمارے پاؤں گندے ہو گئے اور جوتوں میں ریت بھر گئی. بھیگے ہوئے پائنچے بھی ریت میں لتھڑ گئے. لانچ سے اترنے والے ایک قطار میں کھڑے ہوتے جا رہے تھے. میں اور ایاز بھی ان کے نزدیک کھڑے ہو گئے. آخری آدمی گیشی تھا جو اب دو ملاحوں کے سہارے سے نیچے آیا تھا. دفتن ان لوگوں میں سے دو آدمی آگے بڑھے اور گیشی کے پاس پہنچ گئے. ان لوگوں کی گفتگو تو سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا انداز دوستانہ ہو. ان لوگوں نے گیشی کو سنبھال لیا اور پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر اسٹریچر طلب کیا. چٹانوں کے اوکب میں سے اور بھی لوگ سامنے آ گئے. فوراً ہی دو آدمی اسٹریچر لے کر دوڑے چلے آئے. میری آنکھوں میں حیرت کے آثار دیکھ کر ایاز نے کہا, یہ صورتحال تو خطرناک ہو گئی باس. میں چونک کر اسے دیکھنے لگا. ہاں باس, اگر اس شخص کو ان لوگوں سے کوئی واقفیت ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات ہوگی. دیکھا جائے گا ایاز, دیکھا جائے گا. فکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا. اسٹریچر گیشی کے نزدیک پہنچ گیا اور انہوں نے اسے نیچے رکھ دیا. گیشی نے کچھ پسو پیش کیا تھا, لیکن اس کے قریب کھڑے ہوئے آدمی نے اس سے کچھ بات کی تو گیشی اسٹریچر پر لیٹ گیا. دونوں آدمی اسٹریچر اٹھائے ہوئے انہی چٹانوں کی جانب بڑھ گئے. باقی افراد اسی طرح قطار میں کھڑے ہوئے تھے. ان میں مارٹی بھی شامل تھا. تب سٹین گن بردار کچھ اور قریب آ گئے اور پھر چار آدمی دونوں سروں سے کھڑے ہو گئے. لوگوں کی تلاشی لیتے ہوئے بولے, لانچ میں کوئی اور باقی تو نہیں رہ گیا؟ نہیں جناب, کوئی نہیں ہے, مارٹی نے فوراً جواب دیا. اس شخص نے کچھ لوگوں کو اشارہ کیا اور مزید چار آدمی جن کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھی آگے بڑھ کر لانچ کی طرف چل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لانچ میں داخل ہو گئے. میری اور ایاز کی تلاشی لی گئی اور ہماری جیبوں میں سے جو کچھ بھی نکلا انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا. پھر سٹین گن برداروں نے ہمیں قطار کی شکل میں ایک طرف چلنے کو کہہ دیا اور ہم وہیں پر چل پڑے. اب ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ہدایات نہیں دی گئی تھی. چٹانوں کے اوکب میں باقاعدہ مکانات بنے تھے. یہ مکانات پہاڑی پتھروں سے بنائے گئے تھے, بھدے اور بدنما سے تھے اور جگہ جگہ اینٹیں گری ہوئی تھی, لیکن بہر صورت ان میں آبادی بھی ہوگی. باقی جزیرہ درختوں اور لمبی لمبی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا معلوم ہوتا تھا. صرف چٹانوں کے اوکب کا حصہ پتھریلے مکانوں سے تعمیر کیا گیا تھا. چلتے چلتے آخر کار ہم ایک کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گئے جس کے اوپر ایک دیدبان سا بنا تھا. اس دیدبان میں ایک آدمی موجود تھا. میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس دیدبان سے دور تک سمندر میں دیکھا جا سکتا تھا, تو وہ چٹانوں میں چھپے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا. عمارت کے اندر ایک بڑے سے کمرے میں ہمیں لے کر بٹھا دیا گیا. یہاں بھی چند لوگ موجود تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا اور پھر کسی نامانوس سی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. میں اس زبان کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا کہ یہ کون سی زبان ہے. ان باتوں کا دوسرے لوگوں سے جواب بھی لیا. پہلے سے موجود لوگ بغور ہمیں دیکھنے لگے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کچھ کہا اور ان میں سے دو آدمی آگے بڑھے. انہوں نے آگے بڑھ کر میرے دونوں بازو پکڑ لیے. میں کسی قدر چوکنا سا تھا, مجھے یوں پکڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی. وہ دونوں مجھے دھکیلتے ہوئے آگے لے گئے. ایاز کے چہرے پر اضطراب کے آثار دیکھ کر میں نے اسے غیر محسوس انداز میں آنکھ ماری اور ایاز کسی قدر ٹھنڈا پڑ گیا. میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا دیکھ کر شاید اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تاہم میں نے اسے یہی اشارہ کیا کہ وہ خود پر قابو رکھے اور حالات پر نگاہ رکھے۔ وہ لوگ مجھے لے کر اسی کھنڈر نما عمارت کے ایک کمرے میں آ گئے۔ اس میں دروازہ لگا ہوا تھا، انہوں نے مجھے اندر دھکیل کر بند کر دیا۔ اچھا خاصا کشادہ کمرہ تھا جس میں نہ جانے کیا کاٹ کباڑ بھرا پڑا تھا، پھٹے ہوئے لباس، جوتے، لوہے کی فضول چیزیں اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں چند منٹ بھی گزارے جائیں، لیکن بہر صورت فی الوقت یہی میری آرام گاہ تھی۔ انہوں نے مجھے اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود شاید چلے گئے۔ کمرے کے کھردرے فرش پر بیٹھنے کی جگہ بھی نہ تھی، لوہے کی کیلے، کرسیوں کے ٹوٹے ہوئے پائے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بکھری پڑی تھی۔ میں نے چند منٹ کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور پھر لکڑی کا ایک بڑا سا کنڈا اٹھا کر نیچے پڑی ہوئی چیزیں صاف کرنے لگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، نہ جانے کتنی دیر مجھے یہاں قید رہنا پڑے۔ تھوڑی سی جگہ صاف کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے اتنی جگہ بنا لی اور بیٹھ کر جوتے اتار دیے۔ پیروں میں ریت چبھ رہی تھی جو موزوں میں بھی بھر گئی تھی۔ جس حد تک ممکن ہو سکا میں نے انگلیاں صاف کی اور پھر پتلون کے پائنچے جھاڑنے لگا، لیکن ابھی یہ پائنچے کافی گیلے تھے اس لیے ریت صاف نہیں ہو سکی تھی۔ تاہم کسی قدر سکون مل گیا، البتہ قرب و جوار کی زمین پھر کرکری ہو گئی تھی۔ میں نے اس طرف سے توجہ ہٹا دی۔ رات بھر شدید طوفانی بارش میں کھڑے رہے تھے، پانی کے ریلوں نے بدن کو چور چور کر دیا تھا، جس کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ دماغ چکرا رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس سو جاؤں، لیکن یہ جگہ، پھر نیند اور سولی کا مقولہ یاد آ گیا۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جگہ کم تھی، تھوڑی سی جگہ اور بنانی تھی۔ چنانچہ میں نے چند چیزیں صاف کی اور انہیں سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ بھیگا ہوا لباس بدن پر مصیبت لگ رہا تھا، لیکن اب کوئی مصیبت نہیں تھی۔ اس طرف سے بھی توجہ ہٹا کر آنکھیں بند کر لی۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ نیند آ جائے۔ دماغ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا، لیکن رات بھر کی صعوبتوں نے اسے اس قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ چنانچہ اس حالت میں نیند آ گئی اور وہ تصور ثابت ہو گیا۔ نیند در حقیقت رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ نیند پوری ہوئی تو آنکھ خود بخود کھل گئی۔ کمرے میں گھپ تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ذہن آیاز کی طرف مڑ گیا، اسے مجھ سے دور کیوں رکھا گیا ہے؟ کوئی خاص وجہ ہوگی اس کی، یا پھر صرف اتفاق ہے؟ ممکن ہے انہوں نے تمام گرفتار شدگان کو الگ الگ رکھ دیا ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی سازش نہ ہو سکے۔ ذہن سے کچھ گرد جھٹی تو میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ یہ ہیں کون لوگ اور یہ جزیرہ کون سا ہے؟ کوئی باقاعدہ آبادی ہے یا صرف ایک جزیرہ ہے؟ اور اگر صرف جزیرہ ہے تو یہ جزیرہ کس کی تحویل میں ہے؟ کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر گیشی یاد آ گیا۔ انہوں نے گیشی کے ساتھ بہتر سلوک کیا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا گیشی نے ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر مصیبت ضرور آئے گی، گیشی ضرور انتقام لے گا۔ بہرحال جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تو اس سفر کے حق میں نہ تھا، بس چمن کی فرمائش پورے کرنے والی بات تھی، ورنہ مجھے کون سا سمگلر بننا تھا؟ ساری زندگی ماں اور فریدہ کی تلاش میں صرف کر دیتا، لیکن اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اور اب تو مجھے صرف یہ خیال آتا جا رہا ہے، جو تڑپ پہلے دل میں تھی وہ اب نہیں رہی، اور جو اب ہے وہ آئندہ نہیں رہے گی۔ آخر لوگ مرنے والوں کے لیے بھی تو صبر کر لیتے ہیں۔ ویسے اگر مجھے ان کی موت کا یقین ہو جاتا تب بھی میں صورتحال نہیں بدل سکتا تھا، کم از کم یکسوئی مل جاتی۔ دل میں یہ آگ تو نہ لگی ہوتی۔ حالانکہ دبے الفاظ میں میں نے چمن سے اس سلسلے میں معذرت بھی چاہی تھی، لیکن وہ پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ بڑی انوکھی کیفیت تھی، اگر غور کرتا تھا تو دل میں پنچکی سی چلنے لگتی۔ کتنے لوگ میرے دشمن تھے اور کتنے لوگوں کا میں ممنون تھا۔ پروفیسر شیرازی، سرخاب، لیڈی جہانگیر، چمن، ان سب کے میرے اوپر بے پناہ احسانات تھے اور بہت زیادہ قرض تھا۔ میں تو یہی محسوس کرتا تھا کہ میری اپنی شخصیت کچھ بھی نہیں، بس ان لوگوں کے سہارے زندگی پائی ہے، ورنہ کسی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہوتا۔ کیا یہ مناسب ہے؟ یہ سوال میرا اپنے آپ سے تھا۔ کیا میں اس طرح دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بن رہا ہوں؟ پہلے دوسروں کی دشمنی کا شکار تھا، اب دوسروں کی دوستی کا شکار ہوں۔ کیا اسی طرح میری زندگی گزر جائے گی؟ اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہتا میں چمن سے؟ کیسے منع کرتا اسے کہ ابھی میں یہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں؟ مجھے پہلے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے دیا جائے، اس کے بعد میں ان لوگوں کے یہ احسانات بھی اتار دوں گا۔ لیکن میں دل سے چاہنے کے باوجود یہ سب کچھ نہیں کہہ سکا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک؟ آخر زندگی کا کوئی لمحہ ایسا تو ہونا چاہیے جس پر صرف اور صرف میرا حق ہو۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے احسانات نے مجھے بے شک جھکا دیا، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ میں کچھ نہ کہہ سکوں، کچھ نہ بول سکوں۔ ذہن اور دل پر شدید جھنجھلاہٹ سوار تھی اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس جھنجھلاہٹ سے نجات پانے کے لیے کچھ کرنا ضروری تھا، ورنہ یہ احساسات مجھے پاگل کر دیتے۔ بس میں ایک جنونی انسان بن چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اسی وقت دروازے پر آہٹ سنائی دی اور میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی کہ میں اپنی جگہ جا کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے کے بعد دروازہ کھلا، میں نے نیموا آنکھوں سے دیکھا۔ ٹارچ کی روشنی کمرے میں پھیلتی ہوئی نظر آئی اور مجھ پر رک گئی۔ دو آدمی دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی ایک ٹارچ لے کر کھڑا تھا۔ چین گنے شاید اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھی۔ میں نے ان میں سے ایک کی آواز سنی، مزے سے سو رہا ہے، جگاؤ اسے، اپنے باپ کا گھر سمجھ لیا ہے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا اور میں نے ان کے مزاج کا اندازہ لگا لیا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہوں اور وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک میرے نزدیک آ گیا اور اس نے میری پسلی پر ٹھوکر لگانے کے لیے پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ میں نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور پھر نہایت پھرتی سے اسے مڑوڑ بھی دیا۔ وہ بڑی بری طرح سے اوندے منہ گرا، لیکن میں نے اسے یوں ہی نہ چھوڑا۔ میں نے اس کی گردن انگلیوں کے شکنجے میں کس کر اس کا منہ زمین پر رگڑ دیا۔ دوسرا شخص جو ٹارچ لے کر کھڑا تھا اپنے ساتھی کی یہ درگت دیکھ کر اچھل پڑا اور پھر وہ پوری قوت سے مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن میری لات کی ایک ہی ضرب سے وہ لڑکنیاں کھاتا دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرے۔ میں نے فوراً ٹارچ پر قبضہ کیا اور اسے بند کر کے اپنی تحویل میں لے لیا، پھر کھڑے ہو کر ٹھوکروں سے ان کی توازن شروع کر دی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دونوں بے ہوش پڑے تھے۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی، میں نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھرتی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا، لیکن دروازوں کو اندر سے بند کرنے کا انتظام نہیں تھا۔ اندر کوئی چٹخنی وغیرہ نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے کباڑ بھیڑنے پر اکتفا کیا۔ اس دوران میں اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں نے ٹارچ روشن کر کے ان دونوں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ ایک کا سر پھٹ چکا تھا اور دوسرے کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک ان کو دیکھتا رہا، پھر دبے پاؤں دروازہ کھول کر پھرتی سے باہر نکل گیا۔ سامنے کا حصہ تاریک پڑا تھا، دور دور تک کسی انسانی وجود کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں گوشے میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، کیونکہ یہاں سے فرار ہونے کا مسئلہ بے حد مشکل تھا۔ اول تو ایسا جزیرہ تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات نہ تھی کہ کتنا وسیع و عریض ہے اور میں اس میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ سمندر کے راستے بھی آگے بڑھنا ناممکن تھا، کیونکہ میں وہ ہوور کرافٹ دیکھ چکا تھا جو انتہائی برق رفتار تھے اور جن کے ذریعے کسی بھی فرار ہونے والے کو بآسانی پکڑا جا سکتا تھا۔ بس یہی ایک ترکیب تھی کہ میں اندھا قدم اٹھا لوں اور جزیرے کے کسی ایسے حصے میں نکل جاؤں جہاں ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ ہرچند کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہ تھی اور اس بات کا کبھی امکان تھا کہ وہ یقیناً مجھے ڈھونڈ لیں گے اور اس کے بعد میرے ساتھ جو سلوک کریں گے اس کا تصور بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ ویسے یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے دو آدمیوں کو شدید زخمی بھی کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں میں فوری دشمنی کا آغاز کر چکا تھا۔ یقیناً یہ ناممکن تھا کہ وہ مجھ سے گفت و شنید کر کے مجھے کوئی رعایت دے سکتے۔ گویا اب اپنے ساتھیوں کے اس حشر کے بعد تو ان کے نزدیک کسی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک طرح سے مجھ سے بھی حماقت ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو زخمی نہ کیا جاتا بلکہ کوئی اور ترکیب کر لی جاتی، لیکن ذہن پر جو چھپکلی سوار ہو گئی تھی اسے اتارنا بے حد مشکل تھا۔ بس ایک جنون تھا اور عجیب سے احساسات تھے جو میرے ذہن پر مسلط ہو رہے تھے۔ ان میں یہ احساس بھی تھا کہ خامخواہ احسانات اتارنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے، ابھی احسانات اتارنے کا وقت نہیں، ابھی تو مجھے خود اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بہتر بندوبست کرنا ہے۔ میں چاروں طرف سے دشمن پہ گھرا کھڑا تھا۔ اگر دوستی ہوتی تو دوستی کی دوستی کو سر آنکھوں پر بٹھاتا، لیکن اس دوستی کا قرض ابھی ادا نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ اپنی کیفیت درست نہ کر لوں۔ ابھی میں اس حماقت کی تلافی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک چار پانچ افراد اسی طرف سے آتے نظر آئے۔ یہ سب مسلح تھے۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن فرار کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ ان لوگوں کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ایک ہی ترکیب دماغ میں آئی، میں نے ٹارچ ایک طرف اچھال دی اور وہیں زمین پر لیٹ کر کراہنے لگا۔ ٹارچ گرنے کی آواز پر وہ چونک پڑے تھے، اور پھر کئی ٹارچوں کی روشنی میرے چہرے پر پڑی اور مجھے پہچان کر وہ میری طرف لپکے۔ دوسرے لمحے وہ میرے گرد کھڑے تھے۔ یہ باہر کیسے نکل آیا؟ کیا دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا؟ پانی، مجھے پانی دے دو، میں نے کراہتے ہوئے کہا، اور دو آدمی جھک کر ٹارچ کی روشنی میں میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے اسی نامعلوم زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور اس کے بعد دو آدمیوں نے جھک کر دونوں طرف سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ اس وقت وہ میری زد میں تھے، تھوڑی سی کوشش سے میں ان کے دماغ درست کر سکتا تھا، لیکن یہ سب مسلح تھے اور سٹین گنوں کی مسلسل گولیاں میرے پورے بدن میں روشن دان کھول سکتی تھی۔ ایک حماقت کرنے کے بعد دوسری حماقت بہتر نہ ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گھسٹتا رہا، میں نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ لوگ کافی دور تک گھسیٹتے رہے اور پھر ایک کمرے میں لا کر فرش پر ڈال دیا۔ کافی وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں ایک میز کے گرد دو افراد بیٹھے تھے۔ رات کا وقت تھا اس لیے میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے لانے والے اپنی اسی مخصوص زبان میں ان دونوں سے کچھ کہہ کر باہر نکل گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا بدن ساکت کر لیا۔ آنکھوں سے انتہائی خفیف سی جھری پیدا کر کے میں انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور مجھے دیکھنے لگا۔ شاید بے ہوش ہے، مگر کیسے؟ پتہ نہیں، ہوش میں لاؤ اسے، دوسرے نے کہا، اور میرے نزدیک آنے والا ایک طرف بڑھ گیا۔ چونکہ اب وہ میری طرف متوجہ تھے اس لیے میں نے آنکھوں کی جھری بھی بند کر لی تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو جائے۔ وہ شخص واپس پلٹ کر میرے پاس آیا اور یکایک پانی سے بھرا ہوا ایک جگ میرے سر پر الٹ دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اب دوسرا آدمی بھی نزدیک آ چکا تھا۔ دونوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ کمرے میں چند موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی روشنی محدود تھی اور پورے کمرے کا ماحول صاف نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم شولوں کی کانپتی ہوئی روشنی میں نے ان دونوں کا غور سے جائزہ لیا۔ ان میں ایک ایشیائی بندہ تھا اور دوسرا غیر ملکی۔ دونوں تندرست و توانا اور خشک سے چہروں کے مالک تھے۔ ان کے چہروں سے خشونت ٹپکتی تھی اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صفاق اور سنگدل لوگ ہیں۔ دونوں گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ملہ، میں نے جواب دیا۔ لانچ کس کی ہے؟ چمن کی۔ چمن کون ہے؟ اس لانچ کا مالک۔ لانچ انچارج کون ہے؟ اسی شخص نے کہا، مارٹی، میں نے جواب دیا، اور وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ مارٹی انچارج ہے؟ ہاں، مگر وہ کہتا ہے کہ لانچ کے انچارج تم ہو۔ انہوں نے مجھے صرف ایک ڈمی کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا، میں نے جواب دیا۔ کسٹ نفسی سے کام لے رہے ہو، لانچ پر تمہارے احکامات چلتے تھے، اس نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں ڈمی کی حیثیت رکھتا ہوں، اصل احکامات مارٹی کے ہوتے تھے جو میری زبانی دوسروں تک پہنچتے تھے۔ تمہیں ڈمی کس نے مقرر کیا تھا؟ اس لانچ کے مالک چمن نے۔ کیا وہ اسمگلر ہے؟ ہاں۔ لانچ پر کیا لدا ہوا ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن مال کے کاغذات تمہارے لباس سے برآمد ہوئے۔ جو کچھ ہوا ہے سب ایک مذاق ہے، میں ایک معمولی سا انسان ہوں اور تم لوگوں کے لیے بالکل بیکار، پھر انکسار سے کام لے رہے ہو، اب اتنے معمولی بھی نہیں ہو تم۔ بہرحال یہاں ہماری تحویل میں رہ کر تمہیں خوشی ہوگی، اس نے کہا، اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خون کھول رہا تھا ان کی ہنسی پر، مگر صورتحال عیاں تھی۔ بے مقصد جان دینے سے کوئی فائدہ نہ تھا، چنانچہ میں خاموشی سے ان کی شکلوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ دفتن دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھول کر تین چار افراد بگڑے ہوئے سانڈوں کی طرح اندر گھس آئے۔ ان کے چہرے خوفناک ہو رہے تھے۔ مارو، مارو اسے، مار مار کر ہلاک کر دو، ان میں سے ایک نے کہا، اور وہ سب میری طرف لپکے۔ لیکن وہ شخص آگے بڑھ کر زور سے چیخا جو اب تک مجھ سے گفتگو کر رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ سب ایک دم رک گئے۔ اوہ مسٹر بیل، اس نے تھامس اور روبل کو شدید زخمی کر دیا ہے، ان میں سے ایک نے کہا، کیا بکواس کرتے ہو؟ وہ دونوں اس کے کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں، شدید زخمی حالت میں ہیں دونوں، انہیں ہسپتال بھجوا دیا گیا ہے۔ تمہاری بکواس سمجھ میں نہیں آتی، تم اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لائے تھے، وہ اس کی اداکاری ہو سکتی ہے۔ مسٹر گیشی آپ کو اس شیطان کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے، اس شخص نے کہا، اور دونوں آدمی چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ دفتن اس شخص کا چہرہ اتر گیا جس نے گیشی کا نام لیا تھا۔ میں بھی سن ہو کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا شبہ درست ہے، معافی چاہتا ہوں جناب، وہ ہکلایا۔ جاؤ، انسان کو پاگل پن کا خمیازہ بھکتنا پڑتا ہے، جاؤ آرام کرو تم، اور ہاں سنو، जेगर और कोलेन को भेज दो। यस सर, यस सर। वो शख्स सबसे पहले बाहर निकला था। बाकी लोगों ने बदहवासी से एक दूसरे की तरफ देखा। गेट आउट, बिल हलक फाड़कर चीखा और वो सब के सब बाहर निकल गए। तब बिल मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या ये हकीकत है? क्या? मैंने पूछा। तुमने किसी को मारा? क्या आप मेरी हालत ऐसी पा रहे हैं मिस्टर बिल? हाँ, इतनी हकीकत जरूर है कि नशे में डूबे हुए दो आदमी लड़ते हुए मेरे कमरे में घुस आए थे और वहाँ भी लड़ रहे थे। फिर वो गिर पड़े। इनके गिरने के बाद मैं बाहर निकला। इतनी देर में दो नए आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में भी स्टेन गन दबी हुई थी। इसे ले जाओ और 12 नंबर में बंद कर दो। दो आदमियों का पहरा लगा दो। जाओ और अगर तुम्हारी खुशबख्ती इजाजत दे तो सुकून से वक्त गुजार लो। अगर दूसरी कोई हरकत हुई तो दोनों टांगे दरमियान से चीर दी जाएंगी। यहाँ इसका माकूल इंतजाम है। चलो। नए आने वाले में से एक ने स्टेन गन तान ली और मैं थके थके अंदाज में कुर्सी से उठकर उनके साथ चल पड़ा। इस अहाते की पहली कोठरी नंबर 12 थी। मुझे इस तंगोतारी कोठरी में दाखिल कर दिया गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। ये कोठरी बहुत मुख्तसर थी। जमीन खुरदरी थी और वहाँ कोई चीज भी न थी सिवाय जमीन और दीवारों के। मैं जमीन पर बैठ गया। देखना था कि तकदीर अब कौन सा नया गुल खिलाती है। दूसरी सुबह कोठरी का दरवाजा खुला और दो आदमी मेरे लिए नाश्ता लेकर अंदर आ गए और उसे अंदर रखकर चले गए। चाय का एक कप और दो रोटियां थी जो बिल्कुल कच्ची और मोटी मोटी सी थी। मैंने सिर्फ चाय पी ली जो फीकी और बदमजा थी। इसके बाद पूरा दिन गुजर गया और कोई खास बात न हुई। भूख बहुत ज्यादा लग रही थी और तबीयत बहुत ज्यादा निढाल हो गई थी। सुबह के नाश्ते के बाद वो मुझे भूल गए थे, लेकिन रात को एक बार फिर कोठरी का दरवाजा खुला और दोनों अफराद नजर आए जो दिन में नाश्ता रख के गए थे। बाहर आओ, इनमें से एक ने कहा और मैं बाहर निकल आया। दोनों मुसल्ला अफराद थे। अब मैं कोई अहमकाना जिद्दोजहद करने के मूड में भी न था। हाँ, कोई ठोस कदम उठाने का मौका मिल जाए तो सोचा जा सकता था। मैं उनके साथ चलता हूँ।